لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفثه ونفثه ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم وقال تعالى ألم يعلموا أنه من يحارب الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ایمان کا ایک لازم جز ہے اور جب تک یہ محبت دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو اس وقت تک بندے کا ایمان قابل نہیں ہوتا. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس وقت تک بات نہیں بنے گی جب تک تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ رکھے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہنے لگے کہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان یا عمر اے عمر رضی اللہ عنہ اب بات بنی ہے. یہ ہے ایمان, یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم کہہ دیجیے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد والدین اور اسی طرح تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں اور تمہارا وہ مال جب تم تو روحا جو تم نے کمایا ہے وہ تجارا اور وہ کاروبار وہ تجارت پہ تخشو نہ رکھا رہا جس میں خسارے کا تمہیں خوف ہے یہ سارا کچھ جہاد کی سبھی ہی اگر تمہیں اللہ اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ عزیز ہے پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ کا عذاب آ جائے. یعنی ہر چیز سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ لازم اور ضروری ہے ایمان کے لیے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ وہ لوگ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تم انہیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرتے نہ دیکھو گے. وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ أَوْ أَبْنَاؤُهُمْ أَوْ إِخْوَانُهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ
اللہ اس کے رسول کے دشمن ان کے بھائی ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے آبا و اجداد ہوں یا ان کے خاندان کے لوگ ہوں, اللہ اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اذا قضى الله ورسوله أمرا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے بارے میں حکم دے دیں, کسی کام کا فیصلہ کر دیں, تو وہ پھر یہ سمجھیں کہ اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہے, ہم بھی اپنی من مانی کر سکتے ہیں. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ, کسی بھی مؤمن مرد یا مؤمن عورت کے لیے یہ جائز نہیں. فرمایا فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آپ کے رب کی قسم, یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے بعض اختلافات میں آپ کو حاکم فیصل جج تسلیم نہ کر دے, اور پھر جو فیصلہ آپ نے کیا ہے اس کے بارے میں دل میں کسی قسم کا ملال نہ رکھیں. کوئی سلیم و تسلیم اور اس کے آگے سرے تسلیم خم نہ کر لیں جب تک ان کی کیفیت یہ نہیں ہو جاتی آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے اولین تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, آپ کی فرما برداری اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرانا ہے. اور پھر وہ لوگ جو دین الہی اللہ رب العالمین کے نازل کردہ دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں اور دعوت کے راستے مضبوط کریں روکیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ سے محبت کا تقاضا ہے کہ ایسے رکاوٹ بننے والے عناصر کو راستے سے ہٹایا جائے. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ان سے ڈرو, قتال کرو, اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا. مومنوں کے سینے چھٹے کرے گا, ان کے دلوں کا غیظ و غضب دور کر دے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا تقاضا ہے. اور پھر اگر کوئی اس دین کے بارے میں زبان طعن دراز کرے, چاہے اللہ رب العالمین کی ذات پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ یا اللہ کی نازل کردہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے بارے میں کوئی بات کرے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وطعنوا فی دینکم, اگر یہ تمہارے دین میں طعن کرتے ہیں تو قاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لهم لعلہم یتقون. کفر کے پیشواؤں کے خلاف لڑو, انہم لا ایمان لهم ان کی کوئی قسمیں ہی نہیں، جتنی مرضی قسمیں اٹھا لیں کوئی اعتبار نہیں ہوتا. لڑو لعلہ ینتہوا تاکہ یہ اپنے ان کاموں سے باز آ جائیں. ابتداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو صبر کا اور برداشت کرنے کا حکم تھا، حتیٰ کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پہ بھی مستعفی کرتے تو آپ سر گزر فرما دیتے. کفار قریش نے اتنی بدتمیزیاں کی، کتنی تکلیفیں اور پریشانیاں دی، مکہ والوں سے تنگ آ کے طائف غیر دعوت دے رہے تو اہل طائف نے کیا سلوک کیا، لیکن اس سب کے باوجود حکم تھا صبر کرنا ہے. حتیٰ یاتی اللہ ہو گیا، حتیٰ کہ حکم ثانی آ جائے، تا حکم ثانی صبر کا حکم تھا. مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، وہاں پہ یہودیوں نے بھی اسی طرح کی کاروائیاں شروع کر دی، لیکن ابھی اس کے خلاف کاروائی کی اجازت نہیں. اور وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے اور آپ کے سامنے غلط الفاظ سے آپ کو پکارتے. مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے آپ کو کہا کرتے تھے رائنا، ہمارا خیال رکھیے. وہ لفظ رائنا کو ذرا زبان کو تیز دے کے کہتے رائنا، لیکن بھی الزینا تھی وطن کسی دین میں تان کرتے ہوئے زبانوں کو پیش دیتے ہوئے وہ رائنا کہا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ تم یہ لفظی چھوڑ دو، اہل ایمان وائنا نہ کہا کرو، تم انظر نہ کہہ دیا کرو اور سنو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، رہے گا پھر تم کے لیے دردناک عذاب ہے. ان ظلم کا مانا ہماری طرف دیکھیے، یہ بھی تقریباً رائنا کے ہاں مانا ہی لفظ استعمال ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ لفظ ہی چھوڑنے کا حکم دے دیا، لیکن پھر بالآخر ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے لڑنے کی اجازت دی. پوری نبی الذین یقاتلون بأنہم مظلومون وأن اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جو مظلوم ہیں جن پہ ظلم کیا گیا ہے لہذا انہیں اب قتال کرنے کی اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر خوب اچھی طرح سے قدرت رکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قتال کی اجازت دی، مارکہ بدر ہوا، سلامی قریش بڑے بڑے سردار قریش کے 70 مارے گئے. یہاں سے گستاخانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفل کردار تک پہنچانے کا آغاز ہوا. یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بس طرح طرح کی باتیں کرتے تھے سارے مارے گئے. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم کی ایسی تربیت کی کہ کوئی بھی دین میں تان کرنے والا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دعائیں تان قرار کرنے والا اور قطع و شرط کرنے والا پایا جاتا اس کو اس کے انجام پر پہنچا دیا جاتا. ایک نبینا صحابی، ان کی ام ولد تھی، ام ولد اس لوٹی کو کہتے ہیں جس لوٹی سے آدمی کی اولاد ہو، اسے ام ولد کہا جاتا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی، انہوں نے اسے قتل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے اس کا خون رائگاں قرار دے دیا کہ اس کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا. صحابی نے دلیل پیش کی کہ یہ طرح برا بھلا کہتی تھی میں اس کو مانا کرتا تھا اور رکتی نہیں تھی. میرے دو بوڑھیوں نے اپنے بچے بھی ہیں اس سے, میں یعنی کہ اس کو قتل کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ اس کام سے باز نہ آئی, وہاں سے میں نے اس کو مار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون رائدہ قرار دے دیا. سنن نسائی اور ابو داؤد میں یہ روایت ہے. ابو برزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا, آپ کی شخص سے ناراض ہو گئے اور وہ بھی جواب پر برزلانی کرنے لگا. تو میں نے عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کے کہا, آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, وہاں پہ کھڑے ہوئے اور گھر چلے گئے اور گھر جا کے مجھے بلوایا اور کہنے لگے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو نے مجھے کیا کہا تھا. انہوں نے بتایا کہ میں نے اس طرح کہا کہ آپ اجازت دیں تو میں گستاخ کا سر سر سے جدا کر دوں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے لگے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر سزائے موت دی جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی ہو, چاہے خلیفہ غفر ہی کیوں نہ ہو, اس کی بھی گستاخی کی سزا سزائے موت نہیں ہے. یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی شان کے لائق ہے کہ ان کے گستاخ کا سر تک سے جدا کیا جائے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَيَكْفُرُ لِلْمُشْرِكِ نَاحِدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِنَّ الَّذِينَ عَاهَدُوا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَاسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. کہ مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں عرض کیسے ہو سکتا ہے, ہاں مسجد حرام کے پاس جن کے ساتھ تم نے عہد معاہدہ کیا تھا, یہ صلح ہوئے دیا کے موقع پر جن جن کے ساتھ تم نے صلح کا امن کا معاہدہ کیا تھا, جب تک وہ اپنے معاہدے پر قائم رہیں تو بھی قائم رہو. ان اللہ یحب المتقین, اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے, تم نے عہد چکنی نہیں کرنی. اور فرمایا مہینہ کا تو ایمانہ ہم ایک بار کیا ہی ایمان اور اگر یہ اپنا عہد معاہدہ توڑ دیں اور تمہارے دین میں دان کریں پھر کفر کے پیشواؤں کے خلاف لڑو, اتنا ہم نہ ایمان آ رہا ہوں جس کی کوئی قسمیں ہی نہیں ہیں. لال لال ملتا ہوں تاکہ یہ بات آ جائیں. پھر کہا اللہ تو کا پھر اس قوم کے خلاف کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی ہیں, وہ ہم کو بھی خراج رسول اور رسول کو نکالنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا, وہ بدلوں اور انہوں نے ہی تمہارے ساتھ طے کی ہے. اب سننا ہوں کیا تم اس سے ڈرتے ہو, اللہ رب و تشو ہوئی کل تم مومنی, اگر تم مومن ہو تو اللہ زیادہ ہاتھ رکھتا ہے کہ تم اللہ سے لڑو, اس پہ نہ لڑو. ان سے لڑو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں میں عذاب دے گا. تو جو دینی مواہد غیر مسلم مسلمانوں کے علاقے میں رہے اور وہ اسلامی شاعر کی توحید کرے, دین میں کام کرے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ دیوا کرے مات بولے, اس کا عہد ٹوٹ جاتا ہے. ایمان رہا ہوں ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں رہتا. تاکہ روح ان سے لڑو, اللہ تمہارے ہاتھوں میں عذاب دے گا. یہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر سورہ توبہ میں قانون مقرر کر دیا. صحیح بخاری میں ایک طویل روایت ہے, کہ ابن اشرف ایک یہودی تھا اور یہ معاہد تھا, ریاست مدینہ کا شہری تھا, لیکن جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید میں زبان کھولی, آپ کی ہجرت کا اعتقاد کیا, تو مسلمانوں کو تکلیف دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کعب بن اشرف، کعب بن اشرف کی گندی زبان کو میرے لیے کون کاٹے گا؟ فإنه قد آذى الله ورسوله، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، جب صحابہ نے ان کا ساتھ دیا اور فدائی حملہ کیا کعب بن اشرف کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے ابو رافع صدام بن عبد الحقیق، یہ بھی یہودی تھا، اس کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا اور آپ کے متعلق بدگمانی پھیلانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کو مہم دے کر ذمہ داری سونپ کر فدائی دستہ تشکیل دیا اور بھیجا۔ یہ اپنے قلعے کے اندر تھا، یہ قلعے کی دیوار فراہم کر گئے اور اس کو قبر کر دیا۔ قرآن بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اس بارے میں بڑا واضح ہے کہ شاطن رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ہو سکے، خواہ وہ کلمہ گو ہو یا کافر ہو، اسے قتل کر دیا جائے، اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ شاطن رسول کو سزا دینا یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت وقت کا کام ہے۔ عدالت وہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی، وہ اس کو سزا دے گی۔ اگر ہر آدمی کسی کو گستاخ سمجھے اور قتل کرنا شروع کر دے پھر تو سوائے قتل و غارت کے کچھ نہیں باقی بچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مہم بھیجی، خود فدائی دستوں کو روانہ کیا کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے، خود بھیجا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو رافع کو قتل کرنے کے لیے، خود مہم تشکیل دی۔ یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ٹاسک فورس تیار کرے ایسے گستاخوں کو مارنے کے لیے، اور اگر ان کے اپنے ملک کے اندر ہیں تو پھر تو آسانی سے انہیں پکڑے اور ان کا کام تمام کرے۔ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، اس نبینا صحابی نے اپنی روٹی کو اگر قتل کیا تو اس نے اپنی صفائی میں دلائل پیش کیے، تو اگر کوئی شاطر رسول کو قتل کر دیتا ہے حکومتی اجازت کے بغیر، لیکن اس کے پاس جتنے پختہ اور ٹھوس دلائل موجود ہوں اور وہ بندہ ایسا صادق و امین ہو کہ اس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، اور ایسے قوائد اور شواہد بھی ملے کہ ان کی آپس میں کوئی دشمنی یا کوئی کینا اور حسد و غبت نہیں تھا، اس طرح سے قوائد اگر مل جائیں تو پھر اس کے خون کو رائے گاہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر حکومت وقت چاہے تو قانون کو ہاتھ میں لینے کی وجہ سے ایسے بندے کو تعزیر سزا دے سکتی ہے، قتل کے جواب میں قتل نہیں کیا جائے گا اگر ایسے ٹھوس ثبوت مل جائے، اور اگر نہ ملے تو پھر قاتل کی سزا قتل ہے۔ ہاں یہ ہے کہ غیر مسلم قاتل کے غیر مسلم مقتول کے جواب میں مسلمان قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا، اللہ یقطع مسلم بکافر، یہ اسلام کا قانون ہے۔ کسی مسلمان کو اگر قتل کرے گا کلمہ گو کو تو قتل کیا جائے گا، اور اگر کسی غیر مسلم کو قتل کرے گا تو پھر اس کو سزا دی جائے گی، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، قتل کے جواب میں اس کو دیت جرمانہ وہ ادا کرنا ہوگا۔ بہرحال یہ معاملہ حکومتوں کا ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ مسلمانوں کو جو رکن ہے وہ ہے شریعت کی پابندی کرنے کا، مسلمان شریعت کا پابند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے بارے میں لائحہ عمل طے کرنا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانا یہ مسلمان کی دینی خواہش اور جذبہ ہے، لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر وقت جذبات کو کنٹرول میں رکھنے کا حکم دیتا ہے اور جوش کے بجائے ہوش سے کام لینے کا حکم دیتا ہے. ایسا پر امن دین دنیا میں اور کوئی بھی نہیں. کتنا پر امن ہے اور کتنا ہوش مندی والا دین ہے. کافر تلوار لے کے مجھ پہ چڑھ پڑا, مجھ پہ اس نے وار کیے, میں بچتا رہا. قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتا لیکن اللہ نے مجھے موقع دیا, اس پہ غلبہ پا لیا. میں نے تلوار سونپی اور اس کو مارنے لگا, اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, دین مجھے کہتا ہے بات چھوڑ دی. اور جس نے لا الہ الا اللہ سننے کے باوجود اس کو نہیں چھوڑا, اس لیے کہ یہ مجھے مارنے لگا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا. عرض کرنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کوئی بڑھنے کے ڈر سے کرنا پڑا تھا. فرمایا ہر سماپتا بنوا ہوں, مجھے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا. بتا لا الہ الا اللہ کے ساتھ قیامت کے دن تو کیا کرے گا, کیا جواب دے گا؟ میدان جنگ میں خون کا پیاسا جانی دشمن وہ مارنے کے لیے تیار ہے اور قریب تھا کے مار لیتا, لیکن اب میری تلوار کے نیچے آیا ہے, اس نے کلمہ پڑھ دیا, بات چھوڑ دو. یہ ہے دین کی تعلیم. میدان جنگ میں بھی ہوش جوش نہیں, ایسا جوش جس میں ہوش ختم ہو جائے شریعت ہونی چاہیے. کافروں سے لڑنا ہے, بچوں کو نہیں مارنا, عورتوں کو قتل نہیں کرنا, بوڑھوں کو نہیں مارنا, جو نوجوان ہتھیار پھینکتے اسے بھی نہیں مارنا. پھر لڑنا کس کے ساتھ ہے؟ کون باقی بچا؟ صرف وہ جوان جو تلوار اٹھا کے تمہارے مقابلے میں کھڑا ہے, بس, اور کسی کو کچھ نہیں کہنا. ایسی پر امن لڑائی. دنیا کے کسی مذہب کسی دین میں نہیں ایسا سکون اور ایسا امن. فرمایا کافروں کی املاک کو نہیں جلانا, کھیتیوں کو نظر یادش نہیں کرنا. کافروں کی جن کے ساتھ تم جنگ لڑ رہے ہو ان کے باغات نہیں جلانے, کھیتیاں نہیں جلانی, ان کی املاک تمہارے سے محفوظ رہنی ہے. یہاں ایک معاملہ ہوا, وہ آسیہ مسیح کے حوالے سے. دیکھیں ساری قوم ہوش کھول دی, سورہ جاہلیت میں ایک جنگ بڑی مشہور ہے, اس کو حرب المسوس کہتے ہیں. حرب المسوس یہ مسوس ایک عورت کا نام تھا, اس کی وجہ سے جنگ چلی. چالیس سال تک جنگ چلتی رہی. معاملہ کیا تھا کہ اس کی اونٹنی نے کسی دوسرے قبیلے کے کنویں سے پانی پی لیا تھا, انہوں نے اس کی اونٹنی کو قتل کر دیا بس. اور اس عورت نے ایسی آگ بھڑکائی کہ چالیس سال تک جنگ چلتی رہی. یہ جو آسیہ مسیح ہے یہ مجھے ہمارے اس ملک کی بھی مخصوص معلوم ہوتی ہے. کتنے سالوں سے اس کی وجہ سے فساد ہو رہے ہیں. سلمان مسیح کا قتل اسی کی وجہ سے ہوا, اس کے بعد پھر جو حالات بنے اچھا اس کے بعد وہ ممتاز قادری کو پھانسی اسی کی وجہ سے لگی, اور اس دوران جو مسائل کھڑے ہوئے اس کے علاوہ کتنے ایسے مراحل سے ہم گزرے ہیں اسی کیس کی وجہ سے معاملہ 404 جاری ہوتا ہے ابھی تک جاری. ٹھیک ہے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے, لیکن اسلام مسلمان کو پابند کرتا ہے اللہ اس کے رسول کا جب فیصلہ آ جائے تو اس کے مقابلے میں کسی مومن مرد یا عورت کو اپنی منمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے. صحابہ کرام ایک گھر سے واپس آ رہے تھے, ایک ذرا پڑاؤ ڈالا تو لوگوں نے کیا کیا جب نانا گھیرا جگہ کو کم کیا, زوروں سے زیادہ جگہ گھیرنے لگے, دوسروں کو تنگی اور دشواری ہونے لگی. تو ایک راستے میں بیٹھ گیا, راستہ روک دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مناظر کو بھیجا, اجاؤ اعلان کر دو اللہ من بھائی جاپا من سے لنوتا بڑا جہاد, جس نے دوسروں کے لیے تنگی اور دشواری پیدا کی اور راستہ روکا, یاد رکھو اس کا کوئی جہاد نہیں. جہاد اسلام کی سب سے اعلیٰ عبادت ہے, ذروت کی نام قرآن ہے دین کی اعلیٰ ترین افضل ترین عبادت ہے جہاد کی سبیل اللہ. لیکن جہاد میں بھی اگر کوئی راستہ روکے سرمایا بنا جہاد نہ ہو کوئی جہاد نہیں, سب اجر ختم. یہ احتجاج کرنے والے ان کو راستہ روکے بغیر احتجاج کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. ہاں ٹھیک ہے جمہوری حکومتوں میں جمہوری ملکوں میں اپنی آواز حکومت تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے, اپنے جذبات کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے احتجاج, اس کے کئی طریقے ہیں. آپ مسلمان ہیں, آپ وہ طریقہ اپنائیں جو شریعت نے جائز قرار دیا ہے. پریس کانفرنس یہ احتجاج کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. ہاں نہیں آپ کے گھروں میں بیٹھا جاتا, ضرور نکلنا ہے آپ نے روڈوں پہ چوراہوں پہ, تو ایسے راستوں کا انتخاب کریں جو کھلے ہوں. ایک ٹریک مسافروں کے لیے آنے جانے والوں کے لیے چھوڑ دے, دوسرے پہ کرے نام مارچ, راستہ نہ بند کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا کہ راستوں میں نہ بیٹھا کرو. صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالنا بھول بھول بھی مزا لیتی نا, یہ ہماری مجلسیں ہوتی ہیں ہم یہاں بیٹھتے ہیں, اس کے بغیر تو ہمارا چارہ کار ہی نہیں ہے. فرمایا ان اغریبوں ان کا مجالس, اگر تم انکار کرتے ہو تم کہتے ہو کہ ہم نے راستے پہ ضرور بیٹھنا ہے, فاصل طریقہ ہوا ہو ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ, لیکن راستے کو اس کا حق دو. اور وہ ہمارا مختلف اس راستے کا حق کیا ہے, فرمایا نگاہ نیچے رکھو, غیر محرموں کو نہ دیکھو, اور تو سلام سلام کہنے والے کو اس کا جواب دو, وعلیکم السلام کہو, کف الادا راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کرو, رکاوٹیں کھڑی نہ کرو بلکہ دور کرو. والامر بالمعروف نیکی کا حکم دو, والنہی عن المنکر اور برائی سے منع کرو. یہ راستے کا حق ہے, اگر یہ حق راستے کا دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے راستے میں بیٹھ مجلس لگا دو, اور اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر راستے میں نہ بیٹھو. کی خاطر دین رسول کی حرمت کو پامال کر دینا یہ کوئی دانش بنی ہے. شریعت نے سختی کے ساتھ روکا ہے راستے بند کرنے سے, راستہ روکنے سے, اور پھر اولاد کو نظریں آتش کرنا, جلانا, لوگوں کی گاڑیوں کو توڑ پھوڑ کرنا اور آگ لگانا, یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ دکانوں کی توڑ پھوڑ, لوٹ مار, یہ تو بدمعاشی ہے, بغاوت ہے, احتجاج نہیں. احتجاج اپنے جذبات کا اظہار, اپنی آواز حکومت تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. بدمعاشی, بغاوت اور فساد چیزیں دیگری ہے, احتجاج کسی اور بلا کا نام ہے. آغاز ہوتا ہے راستہ روکنے سے بغاوت کا, یہ نقطہ آغاز ہے. جب آپ راستہ روکتے ہیں مسافر مجبور, لاچار, مریض, کئی ایمرجنسی والے لوگ انہوں نے جانا ہے, وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا آگے سے آگے بڑھاتے ہیں, یہ آپ نے بدماشی شروع ہوئی. ٹھیک ہے احتجاج کریں, تنظیمیں جماعتیں, ورنہ جوش دکھائیں سڑکوں پہ نکل کے, لیکن اپنے کارکنان کو اتنا شعور دیں, اتنی ان کی تربیت کریں کہ احتجاج کرنا ہے, بدماشی نہیں کرنا. اور بغاوت, شریعت اس کی کہاں اجازت دیتی ہے؟ کیا حکومتوں کے ساتھ ٹکرائیں؟ حکومتوں کے ساتھ ٹکرانے کا نام عروج ہے, خارجیت کسی کو باہر. جو کرنے کا کام ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا. پیچھے وہ ختم نوبت والا مسئلہ بنا تھا تو تب بھی یہی ڈرامہ شروع, راستے روکو, اسلام آباد جام کر دو, برا برف بلا کر دو. کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں. فائدہ اگر دیا تو کس چیز نے؟ وہ تین چار بندے جنہوں نے کیس کیا اور اس کیس کے نتیجے میں عدالت نے فیصلہ دیا, سارا معاملہ حل ہو گیا. پیچھے گستاخانہ خاکوں والا معاملہ بنا, پھر قوم مشرق کے میدان میں سڑکوں پہ, کئی لوگ بیچارے انتظار میں ہوتے ہیں, ان کو بدماشی کرنے کا موقع نہیں ملتا, ان کے اندر شیطانیت بھرک رہی ہوتی ہے, وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں موقع ملے اور ہم اپنا وہ جگہ بھی نہیں دکھائیں. وہ سارے شیطان کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں. وہ آنکھوں والا مسئلہ کیسے حل ہوا؟ جو اس کا طریقہ کار تھا, سفارتی محال. یہ ایک اصول ہے, ہر کام کرنے کا کوئی ڈھنگ اور طریقہ ہوتا ہے, اصل بھی کسی چیز کا نام ہے, بندہ اسے بھی کبھی استعمال کر لے. اس کا فائدہ ہوا, اب دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا کہ توحید رسالت یہ آزادی کے اظہار رائے میں نہیں آتی. اب اگر چلو سپریم کورٹ نے اس آسیہ کو رہائی کا پروانہ جاری کیا ہے, اس کا ایک اصولی طریقہ کار ہے, ریویو کی درخواست دائر کریں, تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد یہ درخواست دائر ہوتی ہے, اس سے پہلے نہیں ہوتی. اور دیکھیں عدالت نے آپ کو فل اختیار دیا, پورا پورا موقع دیا, تو اگر نہ مختصر فیصلہ اسی وقت سنا دیا جاتا اور تفصیلی فیصلہ آتے آتے پندرہ بیس تین مہینے کا وقت لگ جاتا ہے وہ سوال, تو اس دوران اس کی رہائی ہو جاتی اور وہ سارا معاملہ ہو جاتا, تو اس کے ریویو داخل نہیں ہو سکتا, وہ پٹیشن دائر کرنے کے لیے تفصیلی فیصلے کا انتظار کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ساتھ ہی تفصیلی فیصلہ بھی دیا گیا اسی دن, یا یہ تو مدعی کے لیے ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ 9 بجے اگر عدالت نے فیصلہ لیا 12 بجے سے پہلے پہلے پٹیشن دائر کرو نظر ثانی کی یقین کرو. یہ قانونی طریقہ ہے کام کرنے کا. باقی شور شرابہ مچانے سے کبھی نہ کوئی کام حل ہوا ہے نہ ہوتا ہے نہ ہوگا. ہاں عدالت میں کیس ہو اور پیچھے سے پریشر ہو احتجاج کی صورت, اس کا پھر فائدہ ہوتا ہے. نہ اکیلے احتجاج کا فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی قصوبات اکیلی وہ جو اپنا اکیلا مقدمہ ہے اس کا بھی خاص فائدہ ہوتا ہے. دونوں کام ہو ساتھ تو جمہوری حکومتوں میں اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہر کام کو کرنے کا ایک اسلوب اور طریقہ کار ہے, اسے اختیار کریں. شریعت کے آپ پابند ہیں, اس کے پابند رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شرعی حدود کو ہی توڑ کے آتے. ابھی نماز جمعہ کے بعد مختلف تنظیموں نے نکال دی ہے احتجاج. ٹھیک ہے, احتجاج سے منع نہیں کرتے. یہ جمہوری ملکوں کا ایک دستور ہے, ایک طریقہ کار ہے کہ یہاں احتجاج ہوا کرتے ہیں. خلافت کا نظام, امارت کا یا بادشاہت و ملوکیت کا نظام ہو, وہاں احتجاج کی بھی اجازت نہیں ہے, شرم بھی نہیں ہے. کیونکہ احتجاج یہ بغاوت کا پیش خیمہ بنا کرتے ہیں. جمہوری حکومت میں یہ عوام کا حق ہے, ٹھیک ہے, مانا گیا ہے, لیکن اس کے لیے بھی شریعت بھی اللہ نے نازل کی ہے, اس سے بھی رہنمائی لینے کی ضرورت ہے. کسی ایسے بندے کو, ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں جو آپ کے پرامن احتجاج میں بد امنی پھیلاتے ہیں, ان کا ساتھ دینے کے بجائے انہیں کو گزر کے دو چار لگائیں تاکہ یہ خرابی پیدا نہ ہو. کرے احتجاج لیکن خود بھی ہوش میں رہیں, اور جن کے ہوش اڑ گئے ہیں انہیں بھی ہوش میں لانے کی کوشش کریں. لڑائی, دنگا فساد یہ احتجاج نہیں ہے. احتجاج اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. فما توفیقی اللہ علیہ وسلم.